انہی الفاظ سے میں قائد ملت اسلامیہ مورخ زمان مجاہد اسلام جانشین امیر عظیمت حضرت علامہ فاروقی مدظ العالی کو دعوت خطاب دیتا ہوں تاکہ وہ آئیں اور ہمارے دلوں کو نور ایمان اور قرآن کے بعد سیرت رسول اور سیرت اصحاب روس کے انتصاب سے آپ فرمائیں.
کانفرنس سیرت النبی و سیرت صحابہ کی تمام قسطیں اصغر میوزک سینٹر نے ریکارڈ کی ہیں. جس حضرات کو چاہیں وہ اصغر میوزک سینٹر قید آباد سے یہ تمام قسطیں خطاب اور نظم و نعت علی حاصل کر سکتے ہیں.
اللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا شريك له ولا نظير له ولا وزير له ولا مشير له ولا معين له وصل على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وقال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد وفرقانه الحميد لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا وقال في موضع آخر إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وقال في موضع آخر لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. وہ آئے جن کے آنے کی زمانے کو ضرورت تھی, وہ آئے جن کے آنے کی زمانے کو ضرورت تھی, وہ آئے جن کی آمد کے لیے بے چین فطرت تھی, وہ آئے نغمہ داؤد میں جن کا ترانہ تھا, وہ آئے گریہ یعقوب میں جن کا فسانہ تھا, وہ آئے جن کی خاطر مضطرب تھی وادی بتھا, وہ آئے جن کے قدموں کے لیے کعبہ ترستا تھا, وہ آئے جن کو حق نے گود کی خلوت میں پالا تھا, وہ آئے جن کے دم سے عرش اعظم پہ اجالا تھا. میرے واجب الاحترام قابل صد احترام علماء کرام سپاہ صحابہ قائد آباد ضلع خوشاب کے غیور مسلمانوں اور علاقہ بھر سے آئے ہوئے سنی نوجوانوں, حضرت مولانا غلام یحییٰ فخری صاحب کے حکم پر آپ کے اس عظیم الشان جلسے میں آج 9 ستمبر 1995 کو حاضری ہوئی ہے. جلسے کا عنوان سیرت النبی و سیرت الصحابہ ہے. آپ کو اور بہت سے ان لوگوں کو جو میری تقاریر سنتے رہتے ہیں ان کو علم ہے کہ میں ہمیشہ اشتہار میں دیے گئے عنوان ہی پر گفتگو کرتا ہوں. میں انشاءاللہ سیرت النبی و سیرت الصحابہ پر گفتگو کروں گا اور آخر میں موجودہ حالات پر بھی انشاءاللہ تبصرہ ہوگا. اور اپنی تقریر سے پہلے آپ کو ایک خوشخبری سنانا چاہتا ہوں, اور وہ خوشخبری یہ ہے کہ مولانا اعظم طارق صاحب ابھی آدھا گھنٹہ پہلے رہا ہو چکے ہیں. بات واضح ہو گئی ہے کہ ہمارا پہلے بھی یہی مشن تھا اور آج بھی یہی مشن ہے کہ منہ چھپا کے جیے نہ سر جھکا کے جیے, منہ چھپا کے جیے نہ سر جھکا کے جیے, ستم گروں کی نظروں سے نظریں ملا کے جیے, ایک رات کم جیے تو حیرت کیوں, ہم ان کے ساتھ تھے جو مشعلیں جلا کے جیے. چمن سے گزرے تو اے صبا تو کہنا یہ بلبل زار سے, خزاں کے دن بھی قریب ہیں نہ لگانا دل کو بہار. خوف و اندیشہ و تعزیر و سزا رہنے دے, میرے ہونٹوں پہ صدا حق کی صدا رہنے دے, مالک روز مکافات کو راضی کر لے, حاکم وقت خفا ہے تو خفا رہنے دے. لیکن ان ساری چیزوں سے بہتر نبی کا ذکر ہے, ان ساری چیزوں سے بہتر حضور کا ذکر ہے یا نہیں, جس کے بارے میں فانی بدایونی نے کہا کہ بدلا ہوا تھا رنگ گلوں کا تیرے بغیر, حضور کی شان میں کہا ہے. توجہ آپ کی پوری توجہ ہوگی تو حضور کی شان میں شروع کروں گا. شان رسالت پر آپ کو توجہ چاہیے, اور اگر آپ توجہ کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو بات بھی آج میں نہیں بتاؤں گا. ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کے اختیار میں, آپ کی توجہ پوری ہے. فانی بدایونی نے کہا کہ بدلا ہوا تھا رنگ گلوں کا تیرے بغیر, ایک خاک سی اڑی ہوئی سارے چمن میں تھی, حضور کے آنے سے پہلے دنیا کا کیا نقشہ تھا. جگن ناتھ آزاد نے کہا وہی یونان کہلاتا تھا جو تہذیب کی دنیا, وہی روح زمین پر آج تھا تخریب کی دنیا, یہ تحقیق و تجسس کا جہاں تھا آج ویرانہ, فلاطوں کی خرد سقراط کی دانش تھی افسانہ, غرض دنیا میں چاروں سمت اندھیرا ہی اندھیرا تھا, نشان نور گم تھا اور ظلمت کا بسیرا تھا, کہ دنیا کے افق پر تفتن سیلاب نور آیا, جہان کفر و باطل میں صداقت کا ظہور آیا, حقیقت کی خبر دینے بشیر آیا نذیر آیا, شہن شاہی نے جس کے پاؤں چومے وہ فقیر آیا, وہ مبارک ہو زمانے کو کہ ختم المرسلین آیا, صحاب رحم بن کر رحمت للعالمین آیا. میرے بھائیوں, کائنات کا سارا حسن سارا جمال, کائنات کی ساری رانائی, کائنات کے سارے کمالات آمنہ کلال کے قدموں کے صدقے سے. میرے بھائیوں, وہ کون سی چیز ہے جس پر کائنات کا انحصار ہے, کائنات کا انحصار ایک ایسی چیز پر کہ جس سے بڑی دنیا میں کوئی چیز نہیں. کائنات میں سورج چاند ستارے اپنی لمعانیت اور لمحہ افروزی میں بے مثال. چاند کو آدمی دیکھتا ہے تو ورتہ حیرت میں ڈوب جاتا کہ چاند کتنا پھیلا ہوا. لیکن کبھی پروردگار نے چاند کی پیدائش پر اور چاند کی روشنی پر فخر نہیں. سورج کتنا بڑا ہے. سورج کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کر کے کبھی یہ نہیں کہا کہ میں سورج کو پیدا کرتا ہوں میرا تم پر احسان. کہا ہے سورج پیدا کیا احسان نے جتلایا, چاند پیدا کیا احسان نے جتلایا. سب سے قیمتی چیز دنیا میں انسان کے لیے کون سی چیز ہے؟ ہوا. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. ہوا وہ چیز ہے کہ جس کے بغیر انسان ایک لمحہ زندہ نہیں رہ سکتا. لیکن وہ ہوا اللہ تعالیٰ نے مفت تجھے دے دی بغیر قیمت کے, اور یہ کہا کہ یہ ہوا میں تجھے دیتا ہوں, تیری زندگی کی بقا اسی پر موقوف ہے, لیکن میں یہ ہوا تجھے دے کر پھر بھی احسان نہیں جتا. ہوا تیری زندگی پر, تیری زندگی ہوا پر موقوف ہے, لیکن وہ ہوا اللہ نے تجھے مفت دی اور عام کر دی. اگر تو قید آباد میں ہے تو ہوا یہاں بھی مل رہی ہے, اگر تو امریکہ چلا جائے تو ہوا وہاں بھی مل رہی ہے, اگر تو برطانیہ میں جائے تو وہاں بھی مل رہی ہے. اور ہوا چونکہ سب سے زیادہ ضروری تھی, اس لیے اس کا کوئی پیسہ نہیں رکھا کہ اتنا پیسہ دو تو ہوا ملے گی. اس کو اتنا مفت کر دیا, جتنی چیز ضروری تھی اتنی مفت کر دی. دوسرے نمبر پر سب سے زیادہ ضروری پانی. پانی کے ہر جگہ چشمے نکالنے, پانی بھی مفت میں ملا. لیکن یہ بھی کبھی کہا کہ میں احسان جتلاتا ہوں, میں نے تجھے پانی دیا احسان جتلاتا ہوں, میں نے تجھے ہوا دی احسان جتلاتا ہوں. یہ نہیں کہا. بلکہ آپ دیکھیں کہ انسان کے وجود کے لیے سب سے زیادہ ضروری چیز کون سی ہے؟ ہوا. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. پورا قرآن کھولے کہیں یہ اللہ تعالیٰ نے نہیں کہا کہ دیکھو میں تمہیں ہوا دے رہا ہوں, مفت میں دے رہا ہوں, یہ میرا احسان ہے. یہ نہیں کہا. آدم سے عیسیٰ تک پیغمبروں کو پیدا کیا اور پیغمبروں نے ہدایت کے چشمے جاری کر دیے, پیغمبر آرے سے چیر دیے گئے, پیغمبر تخت پیدار پر چڑھا دیے گئے, پیغمبروں کو فرعونوں کے مقابلے میں کھڑا کر دیا گیا, پیغمبروں کو آگ میں گرایا گیا اور آگ سے نبیوں کو بچا لیا گیا. لیکن اللہ نے کہیں کسی نبی کے بھیجنے پر اور اس کو بچانے پر یہ نہیں کہا کہ یہ میرا احسان. شمس و قمر بنائے, سورج نہ ہوتا چاند نہ ہوتا تو تو اندھیروں میں ڈوب جاتا. اللہ نے سورج بھی تجھے مفت دے دیا, چاند بھی مفت دے دیا, اور یہ وقت بھی تو تیرا. اے انسان, کبھی تو ایسا جاہل اور ایسا پاگل ہو گیا تھا کہ سورج کو تو سجدہ کرتا تھا, چاند کو سجدہ کرتا تھا. لیکن اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے کہ یہ چاند تو میں نے تیرا غلام بنایا ہے, اور تو تو پاگل ہو گیا کہ اسی کو سجدہ کر رہا ہے. یہ تو تیرا نوکر ہے, تیرے ارد گرد گھوم رہا ہے, کبھی سورج گھوم رہا ہے, کبھی چاند گھوم رہا ہے, کبھی ستارے گھوم رہے ہیں. درخت تجھے ہوا دے رہا ہے, درخت تجھے سایہ دے رہا ہے, تو اس کو سجدہ کر رہا ہے, اور پتھر تیرے پاؤں میں کچلا جا رہا ہے اور اس پتھر کو سجدہ کر رہا ہے, اس کی مورتیں بناتا ہے. تو بڑا جاہل ہو گیا. سورج بھی تیرا نوکر, پانی بھی تیرے نوکر, ہوا بھی تیرا نوکر, اور جناب علی یہ چاند بھی تیرا نوکر, ستارے بھی تیرے نوکر, ساری کائنات کا ذرہ ذرہ تیرا نوکر, لیکن پھر بھی میں نے کوئی احسان نہیں جتایا. میں نے یہ نہیں کہا کہ یہ میرا احسان ہے. کہا اور تو اتنا دیوانہ اور پاگل ہو گیا ہے کہ میں نے گائے کو تیرا غلام بنایا, کہ گائے کو دودھ کے لیے پیدا کیا کہ یہ تیری غلام جانور ہے, لیکن تو اسی گائے کا پیشاب پینے لگی. تو کہاں چلا گیا, تیری سوچ کہاں ڈوب گئی, تو پتھر کو سجدے کرنے لگ گیا. پتھر تو تیرا نوکر تھا, درخت تیرے نوکر تھے, چاند تیرا نوکر تھا, لیکن تو اتنا بھولا بھالا اور اتنا جاہل اور اتنا کم عقل واقع ہوا ہے کہ تو ہر میری بنائی ہوئی چیز کو جو تیرے غلامی کے لیے میں نے بھیجی تو نے اس کو سجدہ کیا, لیکن میں نے کائنات کے ذرے ذرے کو تیرا نوکر بنایا, پھر بھی تیرا تجھ پر احسان نہیں جتلایا. جتلایا آدم علیہ السلام کو پیدا کر کے
دنیا کے حسن پر بچھا دیا، لیکن میں نے احسان نہیں جتلایا، نوح علیہ السلام کو 950 سال تبلیغ کا موقع دیا، احسان نہیں جتلایا، اور زکریا علیہ السلام کو میں نے مشکلات میں مبتلا کر کے کامیاب کیا، پھر بھی احسان نہیں جتلایا، ابراہیم کو آتش نمرود سے بچایا، احسان نہیں جتلایا، موسیٰ کو فرعون کے مقابلے میں کامیاب کرایا، احسان نہیں جتلایا، یوسف کو حسین بنا کر احسان نہیں جتلایا، یعقوب کو 40 سال رلا کر احسان نہیں جتلایا، یوسف کو کنویں سے نکال کر تخت شاہی پہ بٹھایا، احسان نہیں جتلایا، موسیٰ کو فرعون کے مقابلے میں کامیاب کیا، احسان نے جتلایا، یو ایوب علیہ السلام کو آزمائشوں میں نکالا، احسان نے جتلایا، یونس کو مچھلی کے پیٹ سے نکالا، احسان نے جتلایا، عیسیٰ علیہ السلام کو جیل میں میں نے اس کی جان کو بچایا، احسان نے جتلایا، کتنے پیغمبر آئے، کتنے رؤسا آئے، کتنے اتقیاء آئے، کتنے امام آئے، کتنے مرسلین آئے، کتنے رسول آئے، کتابیں میں نے دی، ہدایت کے تاجدار بنائے، سب کچھ کیا، لیکن میں نے کہیں بھی احسان نے جتلایا، وہ کائنات کے لوگوں، اس آسمانوں سے زمین تک میری جتنی بھی مخلوق ہے، میں نے ہر مخلوق کے ایک ایک فرد کو پیدا کر کے احسان نے جتلایا، کبھی تیرے لیے میں نے گندم اگائی، تیرے لیے کپڑا بنایا، تیرے لیے میں نے مکان بنائے، تیرے لیے مکان بنائے، تیرا باپ بنایا، تیری ماں بنائی، تیری عزت دلوں میں ڈالی، ماں کے دل میں تیری محبت کو ڈالا، تیرے نوکر بنائے، تیرے لیے محلات کھڑے کر دیے، تیرے لیے پہاڑ بنا دیے، میں نے زمین کو اتنا نرم نہیں بنایا کہ پاؤں تیرے لگے تو دھنس جائے، اتنا سخت نہیں بنایا کہ تو ہل نہ چلا سکے، میں نے تو سب کچھ تیرے لیے بنایا کہ تیری غلام بن کر زمین چلے، تیری غلام بن کر پہاڑ چلیں، تیرے غلام بن کر جانور چلیں، تو ایک بٹن دبائے تو کارخانہ چل پڑے، تو ایک بٹن دبائے تو سارے ملک میں بجلی پھیل جائے، تو روشنی کو نہیں دیکھتا، تیری آنکھیں، میں نے 18,000 مخلوقات دنیا میں پیدا کی ہیں، زمین کے ذروں سے مخلوقات بنائی، آسمانوں سے مخلوقات بنائی، اوج سوریا پر پہنچ جا، تخت سرا سے عرش مولا تک 18,000 مخلوقات پیدا کر کے میں نے یہ کہا کہ ولقد کرمنا بنی آدما، یہ 18,000 مخلوقات ہے، تو اس کا سردار ہے، 100 اونٹ جا رہے ہیں، ایک 8 سال کا بچہ نکیل پکڑ کر 100 اونٹوں کو لے کر جا رہا ہے، تجھے میں نے کتنی عزت بخشی ہے کہ تو 100 بھینسیں جا رہی ہیں، ایک بچہ ان کو ہانک کر لے جا رہا ہے، تجھے میں نے اشرف المخلوقات بنایا، لیکن دیکھ تو صحیح، تجھے میں نے کتنا بڑا بنایا، لیکن میں نے کہیں بھی تجھ پر احسان نہیں جتلایا، جتلایا تیری زندگی کی بقا کے لیے جس چیز کی ضرورت تھی وہ تو ہوا تھی، جب ہوا کو ہی دینے تجھے مفت دے دیا اور احسان نہیں جتلایا، تو پھر تو اس ایک بات کو سمجھ لے کہ ایک ایسا بھی موقع آیا میری کبریائی میں، میری مخلوق میں، میری قدرت میں، میری قدوسیت میں، میری الوہیت میں، میری جبروتیت میں، اور میری عظمت میں، میری کبریائی میں ایک ایسا بھی موقع آیا کہ مجھے بھی احسان جتلانا پڑا، ایک ایسا موقع بھی میری کبریائی میں آیا کہ مجھے احسان جتلانا پڑا، ہوا دے کر احسان نے جتلایا، انسان بنا کر احسان نے جتلایا، نبی بھیج کر احسان نے جتلایا، عطیہ دے کر احسان نے جتلایا، امام دے کر احسان نے جتلایا، تجھے راحت میں نے بخشی احسان نے جتلایا، تجھے جس کو کروڑ پتی بنایا وہ کروڑ پتی بن کر خوش ہے احسان نے جتلایا، اس کو جھونپڑی میں رکھا وہ جھونپڑی میں خوش ہے احسان نے جتلایا، ایک کڈلک کار پہ چڑھا ہوا ہے وہ بھی خوش ہے، ایک جھونپڑی میں بیٹھا ہے وہ بھی خوش ہے، ایک سائیکل پہ چڑھا ہے وہ بھی خوش ہے، ایک کے پاؤں نہیں ہے وہ بھی خوش ہے، ایک کے بازو نہیں ہے وہ بھی خوش ہے، ایک آنکھوں سے نبی ہے وہ بھی خوش ہے، کیوں کہ میں نے قرآن میں ایک فیصلہ کر کے بتا دیا کہ کل حزب بما لدیہم فرحون، میری مخلوق کا ایک ایک ذرہ جہاں ہوگا خوش ہوگا، امیر ہوگا تو تب بھی خوش ہوگا، غریب ہوگا تو تب بھی خوش ہوگا، بڑا ہوگا تو خوش ہوگا، جو کالا ہے وہ تب بھی وہ بھی خوش ہے، جو گورا ہے وہ بھی خوش ہے، جو چھوٹا ہے وہ بھی خوش ہے، جو انگریزی دان ہے وہ بھی خوش ہے، جو عربی والا ہے وہ بھی خوش ہے، جس کو پڑھنا آتا ہے وہ بھی خوش ہے، جس کو نہیں پڑھنا آتا وہ بھی خوش ہے، کل حزب بما لدیہم فرحون، یہ تو میرے قدرت کے شاہکار ہے، ایک ایک ذرہ کائنات اس میں جمال کا میں نے بکھیر دیا، میں نے ہدایت کو بکھیرا، عظمت کو بکھیرا، اپنی الوہیت و جبروتیت کو ایک ایک گھر کے اندر پہنچا دیا، میں نے اپنی الوہیت تجھ سے منوائی ہے، تو کلمہ پڑھتا ہے تب بھی تو خوش ہے، تو نہیں پڑھتا تب بھی خوش ہے، عیسائی اپنے گھر میں خوش ہے، یہودی اپنے گھر میں خوش ہے، اور ساری کائنات کا ذرہ ذرہ اپنے اپنے ایمان اور اپنے اپنے مدد پہ خوش ہے، میں نے خوش کر دیا، یہ نہیں ہے کہ غریب ٹکرے مارے دیوار پر مجھے غریب کیوں بنایا، امیر کہے مجھے سکون نہیں ہے، نہیں غریب غربت میں خوش رکھا، فقیر فقیری میں خوش رکھا، اور کالا کالے ہونے میں خوش رکھا، بڑا بڑے ہونے میں خوش رکھا، اور فقیر فقیری میں خوش رکھا، اور جو مولوی ہے مولویت میں خوش ہے، کاری کاری ہونے میں خوش ہے، ڈی سی ہونے میں خوش ہے، وزیر وزارت میں خوش ہے، امیر امارت میں خوش ہے، فقیر فقاہت میں خوش ہے، خطیب خطابت میں خوش ہے، اور کائنات کا ایک ایک فرد اپنی اپنی چیز پہ خوش ہے، لیکن تو اپنی چیز پہ خوش ہے، لیکن کبھی مجھے بھی دیکھا کہ میں نے تجھے اتنا خوش بنایا، لیکن لیکن کبھی تجھ پر یہ نہیں کہا کہ یہ میرا احسان ہے, تو خوش ہے یہ میرا احسان ہے, تجھے میں نے سب کچھ دیا میرا احسان ہے, تجھے میں نے 100 مربع کا مالک بنایا احسان کبھی جتلایا, میں نے تجھے 100 کارخانے دے دیے احسان کبھی جتلایا, میں نے تجھے کائنات میں حسن دے دیا کبھی احسان جتلایا, میں نے تجھے بادشاہ بنایا کبھی احسان جتلایا, لیکن میری کبریائی میں ایک ایسی عظمت ایک ایسی چیز میری مخلوق میں ایک ایسی ہستی پیدا ہوئی کہ جس ہستی کے پیدا کرنے پر میری کبریائی نے بھی کہا کہ اب مجھے احسان جتلانا چاہیے, اس لیے کہ کائنات ساری ایک طرف اور وہ چیز ایک طرف, کائنات کا حسن ایک طرف وہ شخصیت ایک طرف, کائنات کی ساری قدرت ایک طرف شخصیت ایک طرف, کائنات میں سب سے قیمتی تیری جان کی بقا کے لیے ہوا کی ضرورت تھی, جب وہ دیکھ کر احسان نہیں جتلایا تو پھر جس شخصیت کو بھیج کر میں نے احسان جتلایا تو معلوم ہوا کہ وہ شخصیت تیرے لیے ہوا سے زیادہ ضروری تھی, پانی سے زیادہ ضروری تھی, تیری خوراک سے زیادہ ضروری تھی, تیری عظمت سے زیادہ ضروری تھی, تیرے علم سے زیادہ ضروری تھی, تیرے دنیا میں آنے سے زیادہ ضرورت تھی, تیرے حسن سے زیادہ ضروری تھی, تیرے کمال سے زیادہ ضروری تھی, اور وہی ایک ہستی میرے پاس تھی جس کو میں نے فرشتوں میں نہیں بھیجا, جنوں میں نہیں بھیجا, بھیجا بھی انسانوں میں اور دنیا کو بتایا, لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا, اے انسان ہوا دے کر نہیں, پانی دے کر نہیں, نبی دے کر نہیں, شمس و قمر دے کر نہیں, چدر و چد دے کر نہیں, ستارے دے کر نہیں, محمد تم نے بھیجا, یہ میرا احسان ہے. میں ہر چیز میں زیادتی ہو سکتی ہے لیکن محمد چونکہ میرے خزانے میں بھی ایک تھا, محمد میرے خزانے میں بھی ایک تھا تو فخر کیوں نہ کروں, اور اس کا حسن آئے تو وضحا کیوں نہ کہوں, اور دوسروں پہ اللیل کیوں نہ کہوں, اور چہرے پہ لا تحرک بھی لسانہ کا لتاجل بھی کیوں نہ کہوں, اور اس کے سینے کا ذکر آئے علم نشرا کیوں نہ کہوں, آنکھوں کا ذکر آئے معذا البصر و ماتغا کیوں نہ کہوں, اس کا کردار کا ذکر آئے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوہ حسنہ کیوں نہ کہوں, اس کے زمانے کی بات آئے والعصر کیوں نہ کہوں, اس کے دانتوں کا ذکر آئے یاسین کیوں نہ کہوں, اس کے اخلاق کی بات آئے ان کلالہ خلق نظیم کیوں نہ کہوں, اس کی ختم نبوت کی بات آئے فلا کے رسول اللہ و خاتم النبیین کیوں نہ کہوں, اور اس کے اخلاق کا ذکر آئے ان کلالہ خلق نظیم کیوں نہ کہوں, اور اس کے صحابہ کا ذکر آئے تو اولئک هم المفلحون کیوں نہ کہوں. کتابیں کتنی دنیا میں آئیں لیکن کبھی اس کو تو دیکھو, اس عظمت کو تو دیکھو, اس بلندی کو تو دیکھو جس کو حفیظ تائب نے کہا حضور آئے تو سر آفرین نش پا گئی دنیا. ذوق تازہ ہے, ہے تازہ, سمجھ میں بات آ رہی ہے؟ حضور آئے تو سر راز, سر کمانا راز, آفرینش کمانا پیدائش انسانی کا راز, حضور آئے تو سر آفرینش پا گئی دنیا, وہ اندھیروں سے نکل کر روشنی میں آ گئی دنیا, بجھے چہروں کا زنگ اترا ستے چہروں پہ نور آیا, حضور آئے تو انسانوں کو جینے کا شعور آیا, اور یتیموں اور ضعیفوں کو پناہیں مل گئی آخر, حضور آئے تو ذروں کو نگاہیں مل گئیں آخر, خرد کی شمع افروزی جنو کی چارہ فرمائی, زمانے کو اسی امی کے صدقے میں سمجھ آئی, ضمیر اس در سے گر نسبت نہ رکھے لوہے پیشانی تو کشکول گدائی ہے کہ در ریشی کے سلطان, میرے خزانے میں محمد ایک ہے, اور میرے خزانے میں محمد
ایک ہے,
دو ہے صحابی تو کئی ہزار ہیں, عام نبی تو کئی ہزار ہیں, لیکن محمد ایک ہے, کہو محمد ایک ہے, اسی کے لیے تو مولانا مناظر حسن گیلانی نے کہا کہ لاکھ ستارے ہر طرف, لاکھ ستارے ہر طرف, ظلمت شب جہاں جہاں, ستارے کتنے ہوتے ہیں لیکن دن نہیں چڑھتا. ستارے کتنے ہوتے ہیں؟ انگنت. سورج دن چڑھا کر
لاکھ ستارے ہر طرف ظلمت شب جہاں جہاں ایک طلوع آفتاب.
نہیں سمجھے.
لاکھ ستارے ہر طرف ظلمت شب جہاں جہاں ایک طلوع آفتاب دشت نگر
سہر سہر
ایک طلوع آفتاب ایک طلوع آفتاب دشت نگر
سہر سہر. سورج تو ایک ہی چڑھا. اللہ کے خزانے میں محمد ایک ہے. اللہ کے خزانے میں
ایک طلوع آفتاب دشت نگر
سہر سہر محمد ایک. محمد مصطفیٰ ایک اور ہے. اور جو اللہ کے خزانے میں ایک ہو اور سب سے انوکھا ہو اور سب سے بڑا ہو تو پھر جب اس نے ہمیں دے دیا تو وہ فخر بھی نہ کرے, وہ احسان بھی نہ جتلائے, وہ یہ بھی نہ کہے لقد من اللہ من اللہ من اللہ نے احسان کر دیا. اور یہ کہو احسان نہ جتلایا کرو, لیکن اللہ نے کہا پیچھے ہٹو. جب ایک ہی کسی کے پاس ہو اور وہ بھی جھولی اٹھا کر دے دے تو احسان نہ جتلائے تو کیا کرے. لقد من اللہ لقد علی المؤمنین اس بات خزانے میں محمد اللہ کے خزانے میں محمد اور انسانوں تمہیں دیا انسانوں تمہیں دیا تمہیں دیا کیا دباؤ والا کیا دباؤ نے دیا کیا دباؤ نے دیا سرگودے والوں کو دیا پنجاب اور پاکستان والوں کو دیا وہ دیا تو کائنات والوں میں باس فیہم فیہم ان میں بھیجا ان میں کالے بلال کے پاس بھیجا ابو بکر عمر کے پاس بھیجا. اللہ کے خزانے میں محمد ایک ہے. اللہ کے خزانے میں محمد مصطفیٰ ایک ہے. علامہ یوسف بن اسماعیل لبھانی نے شمائل رسول میں ایک روایت کی. شمائل رسول عربی کی کتاب ہے بیروت سے چھپی, اس کا اردو میں ترجمہ ہو چکا ہے. علامہ یوسف بن اسماعیل لبھانی کہتے ہیں کہ میں یہ روایت تبرانی سے نقل کرتا ہوں. انہوں نے کہا کہ آدم علیہ السلام کہ جب وفات کا وقت آیا تو انہوں نے اپنے بیٹے شیث علیہ السلام سے کہا کہ بیٹا میری بات سنا. بیٹا آیا فرمایا بیٹا اگر میرے جانے کے بعد تجھے کسی چیز کی ضرورت پڑے تو خدا سے مانگا کر اور اگر تیری دعا قبول نہ ہو تو محمد پر درود پڑھ دیا کر. آدم نے اپنے بیٹے سے کہا بیٹا میں دنیا سے جا رہا ہوں, میرے جانے کے بعد کسی چیز کی ضرورت پڑے تو اللہ سے مانگ اور دعا قبول نہ ہو تو محمد پر درود پڑ دیا کر. تو بیٹے نے کہا ابا جان میں نے تو محمد مصطفیٰ کا نام آج سنا ہے. تو حضرت آدم علیہ السلام نے سنایا تو نے تو نام آج سنا ہے, میں جنت سے ہو کے آیا ہوں, میں نے جنت کا کوئی درخت ایسا نہیں دیکھا جس کے پتے پہ محمد کا نام نہ لکھا. اور اللہ کے خزانے میں محمد ایک ہے. اللہ کے خزانے میں محمد ایک ہے. اللہ کے خزانے میں محمد نے فرمایا مانگ کیا مانگتا ہے تو ابراہیم نے دعا میں آپ کہا ربنا وبعث فیہم رسولا, اے اللہ جس محمد کو تو نے دنیا میں بھیجنا ہے اس کو میری اولاد میں پیدا کرنا, انسانوں کو تو نے محمد کو دینا ہے, ایک ہی ہے تیرے پاس, میں تو میری خواہش ہے میری اولاد میں پیدا. اللہ نے فرمایا تجھے دیا تجھے اللہ نے فرمایا تجھے دیا. کہاں دیا؟ پہلے ہاجرہ کو مکے میں بھیجا. ہاجرہ مکے میں آئے. یہ ہاجرہ کا مکے میں آنا یہ نبی کے آنے کے لیے راستہ بنانا تھا. حاضرہ یہاں کیوں آئی؟ حاضرہ وہاں کنعان میں کیوں نہیں رہی؟ یہاں گھر تھا ابراہیم علیہ السلام کا، حاضرہ کو یہاں بھیجا، حاضرہ کا بچہ بھی یہاں بھیجا، اور اس بچے کو پیاسا بھی یہاں رکھا، اور اس بچے کے پاؤں کی ایڑی یہاں لگی۔ یہ ایڑی کنعان میں کیوں نہیں لگی؟ بابل میں کیوں نہیں لگی؟ نینوا میں کیوں نہیں لگی؟ مصر میں کیوں نہیں لگی؟ یہ ایڑی اسی مکہ میں کیوں لگی، جس مکہ کو قرآن نے مکہ کہا اور جس مکہ میں محمد مصطفیٰ کو بھیجا؟ کیوں بھی؟ اور وہ بچہ یہاں تڑپ رہا ہے۔ دیکھو قرآن پاک میں وہ واقعہ موجود ہے، ان صفا والمروہ من شعائر اللہ، کہ صفا مروہ کے درمیان میں بچہ تڑپ رہا ہے پیاس سے، اور تڑپتے تڑپتے اللہ تعالیٰ آسمانوں سے پانی اتار سکتا تھا، لیکن آسمانوں کی بجائے اللہ تعالیٰ نے اس کے پاؤں سے پانی نکالا۔ پاؤں آسمانوں سے کیوں نہیں اتارا؟ اللہ تعالیٰ آج دنیا کو بتانا چاہتا تھا کہ اے ابراہیم تیرے بچے کیوں بھی؟ اور وہ بچہ یہاں تڑپ رہا ہے۔ دیکھو قرآن پاک میں وہ واقعہ موجود ہے، ان صفا والمروہ من شعائر اللہ، کہ صفا مروہ کے درمیان میں بچہ تڑپ رہا ہے پیاس سے، اور تڑپتے تڑپتے اللہ تعالیٰ آسمانوں سے پانی اتار سکتا تھا، لیکن آسمانوں کی بجائے اللہ تعالیٰ نے اس کے پاؤں سے پانی نکالا۔ پاؤں آسمانوں سے کیوں نہیں اتارا؟ اللہ تعالیٰ آج دنیا کو بتانا چاہتا تھا کہ اے ابراہیم تیرے بچے کے پاؤں جہاں لگے وہاں پانی کا چشمہ نکلے، اور یہ ایک تیرا بچہ ہے جسے تو نے رو کر مانگا ہے، اور ایک میرا محمد ہے جسے تو نے رو کر مانگا ہے۔ تیری دو دعائیں ہیں، ایک دعا ہے ربی حبلی من الصالحین، کہ مجھے نیک بچہ دے دے، اور وہ میں نے اسماعیل دے دیا، اور ایک دعا ہے ربنا وبعث رسولا، کہ مجھے محمد مصطفیٰ دے دے۔ تو گویا کہ تو نے دو مانگے ہیں، ایک اسماعیل مانگا ہے، ایک آمنہ کا لال مانگا ہے، اور جو اسماعیل آیا ہے وہ بھی دیکھو، جو محمد آیا ہے وہ بھی دیکھو، اسماعیل بھی مکے میں ہے اور آمنہ کا لال بھی مکے میں ہے۔ اور پھر اسماعیل کے پاؤں یہاں لگے تو پانی کا چشمہ نکلا، اور محمد کے پاؤں چلے تو ہدایت کا چشمہ نکلا۔ اللہ شاہ بخاری فرماتے تھے ابراہیم میں تیری دعاؤں پہ قربان ہو جاؤں۔ تو نے دو دعائیں مانگی ہیں، ایک میں اسماعیل مانگا، ایک میں آمنہ کلال مانگا، اور یوں کہنے دو کہ ایک دعا میں زمزم والا مانگا، دوسری دعا میں کوثر والا مانگا۔ نبی کے محمد اللہ کے خزانے میں ایک ہے،
کہو اللہ کے خزانے میں
ایک ہے۔ اور مکے میں بھیجا، حضور کو کہاں بھیجا؟ مکے میں۔ اور قرآن نے کہا للذی ببکہ مبارکاً، للذی ببکہ مبارک، یہ برکت والی جگہ ہے، اسی برکت والی جگہ میں آمنہ کا لال آیا۔ اور جہاں آمنہ کا لال آیا قرآن نے یہ بھی کہا لا اقسم بهذا البلد،
کائنات کی کسی جگہ کی قسم اللہ نے قرآن میں نہیں کھائی ہے تو بتاؤ۔ ارض نینوا کا ذکر ہے، ارض بابل کا ذکر ہے، ارض کنعان کا ذکر ہے، ارض فلسطین کا ذکر ہے، ارض ہند کا قرآن میں ذکر ہے، اشارے ہیں قرآن پاک میں وأخرى لم تقدروا عليها قد أحاط الله بها، قیصر و کسریٰ کا ذکر ہے قرآن پاک میں، روم اور ایران کا ذکر ہے، لیکن کوئی زمین کا ذرہ بتاؤ کہ جس ذرے کی قسم قرآن نے کھائی ہو، ایک ذرہ ہے میرے پاس، اور وہ مکے کا ہے جس کو قرآن کہتا ہے لا اقسم بهذا البلد، اے محمد مجھے مکے کے شہر کی قسم۔ تو اللہ کے رسول نے یہ بھی کہا ہوگا کہ مکے کے شہر کی قسم اس لیے کھاتا ہے اللہ، یہاں تو تیرا گھر کعبہ ہے، یہاں تو عرفات کا میدان ہے، یہاں تو مقام منا اور مزدلفہ ہے۔ تو اللہ نے فرمایا منا تو پہلے بھی تھا، مزدلفہ تو پہلے بھی تھا، عرفات تو پہلے بھی تھا، میں نے تورات میں قسم کیوں نہیں کھائی؟ میں نے انجیل میں کعبے کی قسم کیوں نہیں کھائی؟ میں نے زبور میں کیوں نہیں کھائی؟ اے میرے محمد سن لے، وانت حلم بهذا البلد، میں کعبے کی قسم صفا مروہ کی وجہ سے نہیں کھاتا، بلکہ آج کعبے کی قسم اس لیے کھاتا ہوں کہ وانت حلم بهذا البلد، کہ تیرے نبوت والے قدموں کی تلیاں مکے کے پتھروں کو لگ چکی۔ محمد اللہ کے خزانے میں ایک ہے، اور محمد اللہ کے خزانے میں ایک ہے۔ اور پھر دیکھیں، ایک ہے نبی کا آنا، پھر نبی کو نام لے کر بلانا، کہ اللہ تعالیٰ یہ فرماتے اے محمد، یا محمد، اللہ نے فرمایا نہیں، اے میرے محمد میں نے قرآن پاک میں کہیں تیرا نام لے کر نہیں بلایا، بلکہ میں نے تیرے ساتھ جو صفات ہیں ان سے بلایا، بلکہ جس کی نسبت تیرے ساتھ ہے میں نے اس کے ساتھ تجھے بلایا، تیرے کندھے پر ایک چادر آئی تو میں نے یہ نہیں کہا کہ اے محمد، بلکہ میں نے کہا یا ایھا
المزمل، اے چادر اوڑھنے والے. کیوں؟ میں نے یا ایہ المدثر کہا، تو کمبل لے کر آیا تو میں نے کہا یا ایہ المدثر، تو خوبصورت دانتوں کے ساتھ آیا تو میں نے کہا یاسین، اور تیرے چہرے کو دیکھا تو میں نے کہا طہٰ. تو یہ تیری چیزوں کی قسم میں کھاتا ہوں، تیرے چہرے پر جو چیز آئی اس کا ذکر بھی قرآن میں کرتا ہوں. تو دنیا کو میں بتانا یہ چاہتا ہوں، دیکھو یا ایہ المزمل ہے چادر اوڑھنے والے، یہ کسی اور نبی نے چادر اوڑھی، اس کی چادر کو تو قرآن میں بیان نہیں کیا. آدم نے چادر اوڑھی، موسیٰ نے چادر اوڑھی، ان چادروں کا ذکر تو قرآن میں نہیں آیا. لیکن جب ایک چادر محمد مصطفیٰ لے کر کندھے پر بازار میں آئے تو اللہ قرآن میں کہنے لگ گیا یا ایہ المزمل، اے چادر اوڑھنے والے، اے ایہ المدثر، اے کمبل اوڑھنے والے، اے اللہ یہ بھی حقیقت کھول دے، یہ بھی عقدہ حل کر دے، تاکہ پاکستان کے لوگوں کو پتا چلے کہ چادر کا ذکر نبی کے ساتھ کیا. فیصل آباد میں چادریں بنتی ہیں، کارخانے کپڑے کے ہیں، کسی چادر کا ذکر قرآن میں نہیں آیا، کسی درخت کا ذکر قرآن میں نہیں آیا. لیکن چادر تو وہی قرآن میں آئی جس کا جو نبی کے جسم کے ساتھ لگ گئی. اللہ دنیا کو بتانا چاہتا ہے اے محمد، جس طرح تو آلا ہے، جس طرح تیری عظمت بلند ہے، جس طرح تو بھی میرے خزانے میں ایک تھا، اس لیے میں نے دنیا میں فیصلہ کیا کہ اب جس جگہ کی نسبت تیرے ساتھ ہو جائے گی میں اس کو بھی آلہ بنا دوں گا. اگر کپڑے کی نسبت تیرے ساتھ ہو جائے گی تو کپڑے کا ذکر بھی قرآن میں کر دوں گا. اگر تیری مکے کی دھرتی پہ تیرے قدم آئیں گے تو اس دھرتی کو بھی آلہ کر دوں گا. حتیٰ کہ جس مہینے میں تو آئے گا، مہینہ ربیع الاول ہے، اس مہینے کو میں ربیع الاول کہہ دوں گا. ربیع کا معنی بہار ہے، اول کا معنی پہلی بہار. میں دنیا کو بتانا چاہتا ہوں کہ میرے نبی کے آنے کا جو مہینہ ہے وہ پہلی بہار والا ہے. میں تجھے اے محمد مصطفیٰ جمعے کو پیدا نہیں کرتا، جمعے کو تجھے پیدا کرتا. لوگ کہتے ہیں نبی کو فضیلت جمعے نے دی ہے، میں نے تجھے سوار کو پیدا کر کے کہا کہ جمعے نے فضیلت نبی کو نہیں دی، بلکہ پیغمبر نے فضیلت سوار کو دے دی ہے. میں نے تجھے رمضان کو پیدا نہیں کیا، تجھے ربیع الاول میں پیدا کیا. تو رمضان میں نبی آتا، لوگ کہتے ہیں رمضان میں نبی کو فضیلت دی ہے. اے میرے محمد مصطفیٰ، میں نے تو تجھے ربیع الاول میں پیدا کر کے پہلی بہار ربیع الاول کو بنا دیا. تو مکہ میں آیا تو مکہ مکہ المدینہ منورہ بن گیا، تو مدینہ میں آیا مکہ مکہ المکرمہ بنا، مدینہ میں آیا تو مدینہ مدینہ المنورہ بنا. میں آج دنیا کو بتانا چاہتا ہوں کہ جو چادر تیرے کندھے پہ آئی اس چادر کو عظمت دے دی، جو دانت تیرے منہ میں اللہ نے دیے اس کا ذکر یاسین کے ساتھ کیا، جو کمبل تیرے چہرے پہ آیا اس کمبل کا ذکر قرآن میں کیا. اور میں نے تیرے شہر کو اتنی ببرکت جگہ بنا دیا کہ قیامت تک حاجی حج کرنے آئے گا، مکے میں آئے گا، مدینے میں آئے گا، مکے کا یہ پانی لے کر جائے گا جو پانی زمزم کے نام سے مشہور ہوگا، اور مدینہ کی خاک شفا لے کر جائے گا، اور مولوی بھی کہے گا، پیر بھی کہے گا 25 لاکھ حاجی حج کر کے آئیں گے، اور کیا کہیں گے، یہ ٹوپی میں مدینے سے لایا ہوں، یہ رومال میں مدینے سے لایا ہوں. لوگ اس کو چومیں گے، لوگ اس کو آنکھوں سے لگائیں گے، کیا کہیں گے کہ یہ رومال مدینے کا ہے اور مدینہ میرے نبی کا ہے، یہ خاک شفا مدینے کی ہے اور یہ شفا میرے نبی کی ہے. تو دیکھو کائنات میں اے میرے محمد، میں نے تجھے تو عزت دے دی ہے، تجھے تو عظمت دے دی ہے، لیکن جو کپڑا تیرے ساتھ ملا میں نے تو اسے بھی عزت دے دی ہے. جس جانور پہ تو سوار ہوا میں نے اس سواری کا ذکر بھی قرآن میں کر دیا. جس پتھر پہ تیرے قدم آئے اس پتھر کی قسم بھی قرآن میں کھائی. جو کمبل تیرے کندھے پہ آیا اس کمبل کی قسم بھی قرآن میں کھائی. اے میرے محمد، جس چیز کے ساتھ تیری نسبت ہو گئی میں نے اس کو اعلیٰ مقام دے دیا، اور جس کی نسبت نہیں ہوئی اس کو اعلیٰ مقام نہیں دیا. وہ تیرے گھر میں تھا تو تب بھی اعلیٰ مقام نہیں دیا، وہ تیرا رشتے دار تھا تو اعلیٰ مقام نہیں دیا، وہ تیرا قریبی تھا تو اعلیٰ مقام نہیں دیا. کیوں؟ کہ جس کے ساتھ نسبت تیری تھی میں نے تو اونچا اسی کو کیا تھا. اور کائنات کو میں بتانا چاہتا تھا، اونچا وہ ہوگا جس کے ساتھ تیری نسبت ہے، اعلیٰ وہ ہوگا جس کے ساتھ تیری نسبت ہے، بڑا وہ ہوگا جس کے ساتھ تیری نسبت ہے. تیری نسبت چچا کے ساتھ نہیں تھی، اسے اعلیٰ نہیں بنایا. تیری نسبت رشتے داروں کے ساتھ نہیں تھی، اسے اعلیٰ نہیں بنایا. اور اس کے مقابلے میں تو دیکھتا ہے کہ وہ شخص جو مکے میں رہتا نہیں تھا، مدینے میں آتا نہیں تھا، عربی النسل نہیں تھا، قریشی النسل نہیں تھا، مدینے میں کبھی آیا نہیں تھا، اس کا رنگ بھی کالا تھا، وہ تو حبشے سے چلا تھا، کیونکہ نسبت تیرے ساتھ تھی، مرتبہ اتنا اونچا دیا کہ وہ ٹہلتا مکے کی گلیوں میں تھا، اس کے قدموں کا کھٹکا جنت میں ہو رہا تھا. اے میرے محمد، تو دیکھتا ہے کہ میں نے نسبت تیری وجہ سے اونچی کی، میں نے مرتبہ تیری وجہ سے اونچا کیا. صرف ایک قرآن کو دیکھو، باقی کتابوں کو دیکھو. آسمانوں سے تورات اتری، تورات کے اترنے کا وقت آیا، میں نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا موسیٰ طور پہاڑ پہ جاؤ 40 دن کا چلہ کرو، وہ چلہ کرتے رہے. پھر کتاب دی. انجیل اترنے کا وقت آیا، عیسیٰ علیہ السلام سے کہا عبادت خانے میں بند ہو جاؤ، باہر نہیں نکلنا، تمہیں کتاب دوں گا. اور زبور کا وقت آیا، داؤد علیہ السلام سے کہا اپنے عبادت خانے میں بیٹھو، تب کتاب دوں گا. لیکن اے میرے محمد، تو دیکھتا ہے کہ
جب قرآن اترا تو میں نے قرآن پاک کے لیے تجھے کہیں نہیں بھیجا، فرام کی چوٹی پہ قرآن کے لیے نہیں بھیجا، احد کے پہاڑوں پہ قرآن کے لیے نہیں بھیجا، بلکہ کیا ہوا تو مکے میں تھا تو میں نے قرآن کو مکے میں تیرے پیچھے بھیج دیا، تو مدینے میں آیا تو قرآن کو مدینے میں بھیج دیا، حتیٰ کہ تو پہاڑ پہ چڑھا قرآن کو پہاڑ پہ بھیج دیا، تو بازار میں آیا قرآن کو بازار میں بھیج دیا، تو گلی میں تھا قرآن کو گلی میں بھیج دیا، حتیٰ کہ تو بدر میں قرآن بدر میں، تو احد میں قرآن احد میں، تو خیبر میں قرآن خیبر میں، تو تبوک میں قرآن تبوک میں، تو اشارہ میں قرآن اشارہ میں، حتیٰ کہ تو عائشہ کے بستر پہ قرآن بھی عائشہ کے بستر پہ۔ اللہ کے خزانے میں محمد ایک ہے، اللہ کے خزانے میں محمد مصطفیٰ ایک ہے، اور محمد مصطفیٰ انسان کو دیا اور انسانوں میں بھی صحابہ کو دیا، محمد مصطفیٰ انسانوں میں بھی، وہ تو اچھا ہوتا تجھے دے دیتا، وہ بڑے بڑے اولیاء ساری ساری رات عبادت کرنے والے محمد کو ان میں نہیں بھیجا، محمد مصطفیٰ کو ابو بکر صدیق کے پاس بھیجا، فاروق اعظم کے پاس بھیجا، عثمان علی کے پاس بھیجا، 144,000 صحابہ کے پاس بھیجا، اور وہ صحابہ عظمت والے تھے، اسی لیے قرآن نے کہا، حضور نے فرمایا ان اللہ اختارنی والاختار علی اصحابی، مجھے کائنات میں نبیوں سے چنا اور صحابہ کو انسانوں سے چنا، چنا یا نہیں چنا؟ صحابہ چنے گئے، بولو چنے گئے۔ ایک بات کہ جو اللہ کے خزانے میں ایک نبی تھا اللہ نے وہ صحابہ کو دیا، اللہ نے وہ کسے دیا؟ میں کہتا ہوں اور کوئی بات ہو نہ ہو، صحابہ کی بات آئے تو کہو، ساری باتوں کو چھوڑو، محمد صحابہ میں آئے، محمد مصطفیٰ کہاں آئے؟ صحابہ میں آئے۔ میں کہتا ہوں کہ رسول اللہ کی اتنی عظمت، مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ فرمایا کہ جس روضہ اقدس میں رسول اللہ اور جس مٹی سے پیغمبر کا جسد اطہر ملا ہے اس مٹی کا درجہ عرش سے بھی اعلیٰ ہے، مولانا قاسم نانوتوی نے فرمایا۔ کیوں اعلیٰ؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی تجلی سب سے زیادہ وہاں ہے جہاں رسول اللہ کا وجود ہے، اور نبی کے وجود کی وجہ سے برکات، ٹھیک ہے؟ اسی لیے میرے بھائیوں، مولانا شیخ الحدیث محمود الحسن رحمۃ اللہ جنت کو خطاب کیا، اور جنت کو خطاب کر کے کیا کہا؟ بڑی خوبصورت بات کہی کہ تجھ میں حور و قصور رہتے ہیں۔ ذوق تازہ ہے؟ جنت کو خطاب کر کے کیا کہا؟ کہ تجھ میں حور و قصور رہتے ہیں، میں نے مانا ضرور رہتے ہیں، میرے دل کا طواف کر جنت میرے دل میں حضور رہتے ہیں، تجھ میں حور و قصور رہتے ہیں، میں نے مانا ضرور رہتے ہیں، میرے دل کا طواف کر جنت میرے دل میں حضور رہتے ہیں۔
اور مولانا نانوتوی کے غیر مطبوع اشعار بھی لانا چاہتا ہوں
کہ سب سے پہلے مشیت کے انوار سے،
ذوق نہیں تھا
سمجھ نہیں آ رہا، سب سے پہلے محمد ایک ہے، کہو محمد ایک ہے، کائنات میں محمد ایک ہے، اللہ کے خزانے میں محمد ایک ہے، سب سے پہلے مشیت کے انوار سے نقش روئے محمد بنایا گیا، سب سے پہلے مشیت کے انوار سے نقش روئے محمد بنایا گیا، پھر اسی نقش سے مانگ کر روشن، پھر اسی نقش سے، سب سے پہلے مشیت کے انوار سے نقش روئے محمد بنایا گیا، اور پھر اسی نقش سے مانگ کر روشنی بزم کونوں مکان کو سجایا گیا۔ اللہ کے خزانے میں محمد ایک ہے، محمد مصطفیٰ ایک ہے، سب سے پہلے مشیت کے انوار سے نقش روئے محمد بنایا گیا، پھر اسی نقش سے، اسی نقش سے مانگ کر روشنی بزم کونوں مکان کو سجایا، اور وہ محمد بھی، احمد بھی، محمود بھی، حسن مطلق کا شاہد بھی، مشہود بھی، علم و حکمت میں وہ غیر محدود بھی، اور ظاہراً امیوں میں اٹھایا گیا، ظاہراً امیوں میں اٹھایا
ظاہرا امیوں میں، اس کی شفقت ہے بے حد و بے انتہا، اس کی رحمت تخیل سے بھی ماورا، جو بھی عالم جہاں میں بنایا گیا اس کی رحمت سے اس کو بسایا گیا۔ اور حشر کا غم مجھے کس لیے ہو، اے قاسم میرا آقا ہے وہ، میرا مولا ہے وہ،
اور جس کے دامن میں جنت بسائی گئی، جس کے ہاتھوں سے کوثر لٹایا گیا۔
اللہ کے خزانے میں محمد ایک ہے۔ قرآن پاک کی آیت ہے، وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ، اس پر میری بڑی مفصل تقریر ہے علیحدہ، اس کو میں نہیں دہراتا۔ میں ایک بات یہاں سے لانا چاہتا کہ قرآن پاک کی اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے 124,000 انبیاء سے پہلے، جب پیدائش سے پہلے، جب ارواح انبیاء کو پیدا کیا، تو اس وقت رسول اللہ کی ختم نبوت کا نبیوں کی روحوں سے اقرار لیا۔ یہ قرآن کی آیت، تو اس کا مطلب ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مقصود کائنات۔ حضور کیا ہے مقصود کائنات؟ جو لولا کلما خلقت الافلاک ہے، یہ حدیث کی ضعیف ہے، شاہ ولی اللہ کہتے ہیں اس آیت کی روشنی میں اس کا معنی صحیح، اس کا معنی کہ لولا کلما خلقت الافلاک، جس کو علامہ اقبال نے یوں کہا ہے کہ یہ پھول نہ ہوتا تو کلیوں کا تبسم بھی نہ ہوتا، یہ پھول نہ ہوتا تو کلیوں کا تبسم بھی نہ ہوتا، یہ گل نہ ہوتے بلبل کا ترنم بھی نہ ہوتا، اور لفظ ہستی میں یہ اونچے بھی پریشاں ہوتے، رخت بردوش میں سب دست و گریباں ہوتے، خیمہ افلاک میں پھر سے تشتش ہوتا، بزم توحید کے ناروں میں تردد ہوتا، نہ دست دبر توحید کے حدیقہ ہوتے، نہ مزین تیرے ذکر سے بیاباں ہوتے، حصول وحی میں موسا طور پہ پہنچے، پر کیا عجب جو وحی تیرے حضور پہ پہنچے۔ اللہ کے خزانے میں محمد، اللہ کے خزانے میں محمد، اور حضور کو اللہ نے بھیجنا تھا، کس کو بھیجنا تھا؟ حضور کے لیے 124,000 انبیاء آئے، وہ علیحدہ موضوع، میں ایک نقطہ آپ کے سامنے لانا چاہتا ہوں۔ حضور کو بھیجنا تھا تو اللہ نے حضور سے پہلے جس نبی کو بھیجا اس کا نام کیا ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام۔ اور حضور علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام سے 650 سال بعد پیدا ہوئے، اور کس کو بھیجا؟ عیسیٰ کو۔ تو ہر نبی یہ دیکھتا تھا کہ حضور کے آنے کا راستہ بنا ہے یا نہیں، تو آخر میں جس نبی کو بھیجا اس کا نام ہے عیسیٰ۔ عیسیٰ کو کیوں بھیجا؟ عیسیٰ کا معنی کیا؟ جب میں نے معنی پہ غور کیا تو عیسیٰ کا معنی ہے مسیح، عیسیٰ کا معنی ہے، اور مسیح سیاحت سے، سیاحت کا معنی معائنہ کرنا، تو عیسیٰ کو آخر میں بھیجا کہ معائنہ کر کے دیکھو کہ میرے نبی کے آنے کا راستہ بنا ہے یا نہیں بنا، تو آخر میں بھیجا۔ اور عیسیٰ علیہ السلام کو جب بھیجا تو اتنی جلدی میں بھیجا، توجہ کیجیے، عیسیٰ کو اتنی جلدی میں بھیجا کہ عیسیٰ کے باپ کا انتظار نہیں کیا۔ جب معائنہ کرنے عیسیٰ کو بھیجا، جب عیسیٰ کو معائنہ کرنے بھیجا تو کیا کہا؟ کہ باپ کا انتظار کیے بغیر بھیجا۔ اور جب عیسیٰ نے بتا دیا، کیا بتایا؟ جس کا ذکر تورات انجیل میں ہے کہ مبشرم برسول یاتی من بعد اسمہ احمد، تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا ربنا وبعث فیہم رسولا، اور عیسیٰ علیہ السلام نے سمایا تھا مبشرم برسول یاتی، تو علامہ اقبال نے اسی کو کہا ہوئے پہلوئے آمنا سے ہویدا، دعائے خلیل اور نوید مسیحا، دعائے خلیل ہے ربنا وبعث اور نوید مسیحا مبشرم برسول یاتی۔ تو اب دیکھو کہ عیسیٰ علیہ السلام کی اس دعا کو دیکھو کہ عیسیٰ نے کیا بتایا کہ مبشرم برسول یاتی من بعد اسمہ احمد، کہ میں خوشخبری دے رہا ہوں کہ محمد آنے والے ہیں۔ تو عیسیٰ کو تو اللہ نے معائنے کے لیے بھیجا تھا، اور معائنے کے لیے جب بھیجا اتنی جلدی میں بھیجا کہ باپ کا انتظار نہیں کیا، اور جب انہوں نے بتا دیا کہ محمد کے لیے راستہ بنا ہوا ہے تو اتنی جلدی اوپر اٹھایا کہ عیسیٰ کی موت کا انتظار نہیں کیا، عیسیٰ کی موت کا انتظار، عیسیٰ کی موت کا انتظار۔ اور میں آپ کو ایک نقطہ، اہل علم علماء مولانا احمد صاحب لدھیانوی مولانا اکرم آبد بیٹھے ہیں، تو ایک نقطہ ان کی معلومات کے لیے بھی لانا چاہتا ہوں، توجہ ہے۔ اب آپ دیکھیں، یہاں قائد آباد ضلع فساد ہے، یہاں صدر مملکت میں آنا فاروق لغاری، تو آنے سے پہلے یہاں پنجاب کا گورنر آئے، کیا کہے گا کہ صدر نے آنا ہے، میں جگہ دیکھنا چاہتا ہوں کہاں بیٹھنا ہے، کہاں آنا ہے، وہ جگہ بتائے گا، راستہ بتائے گا، جگہ دیکھے گا، اور جب صدر آ کر چلا جائے گا تو وہ دوبارہ آئے گا، کوئی کمزوری تو نہیں رہ گئی، یہ دیکھے گا۔ یعنی صدر کے آنے سے پہلے بھی آئے گا، بعد میں بھی آئے گا، تو عیسیٰ کو اللہ نے پہلے بھی بھیجا اور بعد بھی بھیجے گے کہ راستہ بن گیا، کہو راستہ، راستہ بن گیا، راستہ۔ اور دیکھو قرآن پاک کی حکایت ہے، فتمثل لہا بشرا سویا، یہ لفظ، اس بشر سوی سے مراد کیا؟ اس بشر سوی سے مراد ہے جبرائیل علیہ السلام،
کہ جبرائیل علیہ السلام نے حضرت مریم کے دامن میں پھونک ماری تھی انسان بن کر، اور اس پھونک سے عیسیٰ علیہ السلام مادر رحم میں آئے. یہ قرآن. اب دیکھو عیسیٰ علیہ السلام بعد میں، یہ ایک اہم نقطہ ہے، یہاں شاید سمجھ میں نہ آئے اس لیے میں اس کو نہیں چھیڑ رہا. میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ عیسیٰ علیہ السلام بعد میں بھی آئے، اور بعد میں آئے، اور بعد میں کیسے آئے؟ امت ہی بن کر. کیا بن کر؟ کیوں کہ محمد ایک ہے، محمد ایک ہے، محمد دو نہیں، محمد ایک نبی ایک ہے، محمد مصطفیٰ ایک ہے.
توجہ کی عیسیٰ.
میں لندن میں تقریر کر رہا تھا، ایک لیکچر تھا میرا کئی سالوں کے بعد، سات سال. تو لیکچر میں میں نے یہ واقعہ بیان کیا تو ایک عیسائی کھڑا ہے، انہوں نے کہا یار یہ عجیب بات ہے، تم مسلمان بھی بڑے عجیب ہو. میں نے کہا کیا ہوا؟ کہنے لگا عیسیٰ علیہ السلام پہلے تو نبی تھے، لیکن جب حضور کے دور میں آئیں گے تو امتی بن کر آئیں گے. تو نبوت ایک نعمت ہے،
نبوت
نعمت نبی کو ملی. اب حضور کے دور میں وہ امتی بن کر آئیں گے، تو اس کا مطلب ہے کہ نبوت کی نعمت اللہ نے ان سے چھین لی. اگر چھینی ہے تو کس جرم میں چھینی ہے یہ بتاؤ.
سوال بڑا جی
کہ نبوت عیسیٰ سے اللہ نے کیوں چھینی؟ عیسیٰ تو نبی ہے، امتی بن کر آئیں گے، تو یہ نبوت والی نعمت اللہ نے اسے کیوں چھینی؟ میں نے کہا تم بے وقوف ہو، کسی نے نبوت نہیں چھینی. اس نے کہا پھر نبی امتی بن کر کیسے آئے گا؟ میں نے کہا دیکھو، سات آٹھ سال پہلے کی بات، اس وقت جنرل ضیاء پاکستان کا حکمران تھا. پہلی دفعہ میں برطانیہ گیا تو میں نے کہا اگر ضیاء الحق پاکستان کا صدر یہاں برطانیہ میں آئے تو وہ پاکستان کا صدر ہوگا یا نہیں ہوگا؟ پاکستان کا صدر ہوگا؟ میں نے کہا ہوگا. میں نے کہا یہاں کیا ہوگا؟ کہنے لگا یہاں وہ یہاں کا فرد اور رعایا ہوگا، یہاں حکومت ہے، وہاں ملکہ الزبر تھی، یا وہاں اس دور میں غالباً جان میجر بھی تھے. تو میں نے کہا یہاں حکومت ہے برطانیہ کی، اور ضیاء الحق اگر یہاں آئیں تو اس حکومت کے رعایا ہوں گے. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ اپنے ملک کے صدر نہیں، اس کا یہ مطلب نہیں کہ اپنے ملک کے صدر نہیں، وہ صدر اپنے ملک کے ہوں گے، یہاں رعایا ہوں گے. عیسیٰ علیہ السلام جب حضور کے دور میں آئیں گے تو وہ حضور کے امتی ہوں گے، نبی اپنے دور کے ہوں گے. کیوں کہ آج کے دور میں عیسیٰ آئیں گے تو سکہ عیسیٰ کا نہیں چلے گا، سکہ محمد مصطفیٰ کا چلے گا. اللہ کے خزانے میں محمد ہے، اللہ کے خزانے میں محمد ہے، محمد ہے. مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ ہمارے پیغمبر عیسیٰ علیہ السلام کی، عیسیٰ علیہ السلام کو مردوں کو زندہ کر دیتے تھے، تمہارے پیغمبر محمد رسول اللہ نے تو کبھی مردے کو زندہ نہیں کیا. تو انہوں نے بڑی عجیب بات کی، انہوں نے کہا ایک آدمی مر جاتا ہے اس کو زندہ کرنا کیا کمال ہے؟ مر گیا آدمی، اس آدمی تو ہے صرف روح نکلی ہے، عیسیٰ علیہ السلام نے اس میں روح ڈالی اللہ کے دیے ہوئے معجزے سے، تو یہ کوئی کمال؟ ہمارے پیغمبر کو دیکھو جس نے درختوں کو زندہ کر دیا، پتھروں سے کلمہ پڑھا دیا. اللہ کے خزانے میں محمد ایک، محمد اس نے کہا عیسیٰ علیہ السلام تو ایسے پیغمبر تھے کہ جن کی ماں مریم کو قرآن نے کہا وہ امہ صدیقہ، کہ عیسیٰ کی ماں مریم پاک دامن تھی. تو تمہارے پیغمبر حضور علیہ السلام کی ماں آمنہ کو تو قرآن نے پاک دامن نہیں کہا. تو مولانا قاسم نانوتوی نے فرمایا کہ تمہارے پیغمبر عیسیٰ کیونکہ بغیر باپ کے پیدا ہوئے تھے، اس لیے ان کی ماں پر لوگوں کو شک پڑ گیا تھا، اس شک کو ہمارے قرآن نے دور کر کے کہا کہ وہ پاک دامن تھی، ہمارے نبی کی ماں پر کسی کو شک ہی نہیں پڑا. حضور کے خزانے میں محمد، حضور کے خزانے، اللہ کے خزانے میں محمد. کوئی گال پلے بھی پہیے؟ مولانا ظفر علی خان نے کیا کہا، دیار یثرب میں گھومتا ہوں، اور دیار یثرب میں گھومتا ہوں نبی کی دہلیز چومتا ہوں،
دیار یثرب میں گھومتا ہوں نبی کی دہلیز چومتا ہوں، شراب عشق پی کر میں جھومتا ہوں، رہے سلامت پلانے والا. اور مولانا حسین احمد مدنی کو جب مدینہ سے گرفتار کیا تو انہوں نے روضہ رسول کو خطاب کر کے کہا تھا کہ دمکتا رہے تیرے روضے کا منگل. اللہ کے خزانے میں محمد، اللہ کے خزانے میں محمد،
اور دمکتا رہے تیرے روضے کا منظر،
سلامت رہے تیرے روضے کی جاگی جا. ہمیں بھی عطا ہو وہ شوق ابو ذر، ہمیں بھی عطا ہو وہ جذبہ بلا بلا. آج سپاہ صحابہ گلی گلی میں کوچے کوچے میں محمد کا یہ پیغام لے کر پھر رہی ہے کہ اللہ کے خزانے میں محمد ایک ہے اور اللہ کے خزانے میں محمد مصطفیٰ کے صحابی بھی ایک جماعت ہے. صحابی بھی نہ محمد مصطفیٰ کا کوئی مقابلہ نہ ان کے یاروں کا کوئی مقابلہ کر سکتا ہے. سپاہ صحابہ کے دو نقطے ہیں, کتنے نقطے؟
دو.
ناموس صحابہ کا تحفظ, ناموس صحابہ کا اور غلبہ اسلام کی جد و جہد. اسلام کا غلبہ بغیر خلافت راشدہ کے نہیں ہوا. اب بھی قیامت تک صحابہ اور خلفائے راشدین کو فالو کیے بغیر اسلام کا غلبہ نہیں ہو سکتا. ناموس صحابہ کا تحفظ اور غلبہ اسلام کی جد و جہد ہمارے نقطے کتنے ہیں؟ کتنے نقطے ہیں؟ ان نقطوں میں ہمارا ساتھ دو گے. آج لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ یہ جو منڈی لگی ہوئی ہے ممبروں کی, اس منڈی میں سپاہ صحابہ کے ممبر کہاں جائیں گے؟ سپاہ صحابہ کے ممبر کا سپاہ صحابہ انشاءاللہ وہ رول ادا کرے گی جو رول ناموس صحابہ کے تحفظ کو کامیاب کرے. ٹھیک ہے؟ دیکھیں نواز شریف صاحب نے بھی ہم سے تحریری معاہدے کیے اپنے دور میں, کوئی پورا نہیں کیا. اور بے نظیر نے بھی کوئی معاہدے کیا اور کوئی معاہدات پورا نہیں کیا. ٹھیک ہے؟ سپاہ صحابہ کا کل اجلاس ہے لاہور میں. انشاءاللہ ملک کے موجودہ حالات کو سامنے رکھ کر سپاہ صحابہ فیصلہ کرے گا, کرنا چاہیے یا نہیں چاہیے. مولانا اعظم طارق کی رہائی کی ابھی مجھے خبر ملی تھی جس کا ذکر میں نے کیا ہے. انشاءاللہ وہ وقت بہت جلد قریب آ رہا ہے کہ جب اعظم طارق بہت جلد دوبارہ اسمبلی میں جا کر ناموس صحابہ بل کا پرچم بلند کرے گا. کرنا چاہیے. لو نعرے بادشاہ نہ خوب ہے, مقابلہ کر رہے ہو نعروں. کئی نعرے ویسے عجیب و غریب لگا رہے ہو. پٹھان نے نعرہ لگایا تھا پشاور میں, تاج و تخت نبوت ختم. سپاہ صحابہ کے 350 نوجوان جیلوں میں پڑا, اور جن میں ایسے لڑکے بھی ہیں جن کو 4-4 سال ہو گئے جیل, موت کی کال کوٹھڑیوں میں بند. اور کراچی کی جیل میں حافظ احمد بخش ایڈوکیٹ کے کان میں پیپ پڑ چکی, اور 35 آدمیوں کو سزائے موت کا خطرہ, جن پر من گھڑت اور جھوٹے کیس بنائے. آپ جب دعا کیا کریں تو ان مجاہدوں کے لیے بھی دعا کریں. اور جب میں ان کے پاس جاتا ہوں تو وہ کہتے ہیں کہ ناموس صحابہ کے لیے جان بھی قربان, جان قربان ہے, جان. ناموس صحابہ کے تحفظ کا جہاد کرتی رہی. اگر لندن کی سڑکوں پر مجھ پر حملہ کامیاب ہو جاتا تو کیا ہوتا؟ کچھ بھی نہ ہوتا, مجھے خوشی ہوتی, میری روح خوش ہوتی. اور آج بھی کہتا ہوں کہ ناموس صحابہ کے مشن کے لیے ہماری جان چلی جائے, ہمارے جسموں کے ٹکڑے فضاؤں میں بکھر جائیں, ہمیں بموں کے دھماکوں سے اڑا دیا جائے, ہمیں یہ سودا منظور ہے. لیکن صحابہ کی گستاخی جو زبان کرے گی وہ کھینچ لیں, اور جو قلم کرے گا وہ توڑ دیں. سپاہ صحابہ کا ساتھ دیتے رہو گے؟ ناموس صحابہ کے تحفظ کے لیے ہمارا ساتھ دو گے؟ اس مشن کے لیے ساتھ دو گے؟ اپنے اپنے بستیوں میں, علاقوں میں سپاہ صحابہ کے یونٹ بناؤ گے؟ اور گرفتاریوں سے کچھ نہیں ہوتا. میں گرفتار ہوا, کیا ہو گیا؟ بیوی سی خوش ہو گیا. میں نے کہا کہ اب فلم دکھائے گا تو پھر مظاہرہ ہوگا, پھر مظاہرہ پر امن ہوگا. ٹھیک ہے, مظاہرہ ان شاء اللہ ادھر ہوئے گا کہ تاری نانی ملکہ الزبت یاد آ جا سکے. ٹھیک ہے, لیکن ہوئے گا پورا ہوئے گا. فساد اور توڑ پھوڑ کے ہم خلاف ہیں, مظاہرہ پھر ہوگا اور پورا امن ہوگا, پورا امن. ٹھیک ہے, یاد ہے؟ اور میں 9 دن اندر رہا پاکستان میں. سپاہ صحابہ نے 2500 جلوس نکالے, 9 دنوں کی بجائے 18 دن ہوں گے تو 5000 نکلنے سے. اسی تو اندر بھی تگڑے ہیں, باہر بھی تگڑے ہیں. ان شاء اللہ سپاہ صحابہ کو جیلوں سے, ہتھکڑیوں سے ہراساں نہیں کیا جا سکتا. پنجاب کے 3 عہدیدار آج بھی جیل میں, جھوٹے کیس, محمود اقبال، ڈاکٹر منظور شاکر، مجیب الرحمان انقلابی آج بھی جیل میں، مولانا شعیب ندیم جیل میں، آج سپاہی صحابہ جیلوں سے نہیں گھبراتے، گھبراتے ہو سنیو بریلویوں، دیوبندیوں، آل حدیثوں، آؤ عائشہ کی عزت کے لیے ہمارا ساتھ، عائشہ صدیقہ اور خدیجہ کی عزت کے لیے ہمارا ساتھ، ملی کونسل قائم ہوئی ہے، آئندہ ملی کونسل کے اجلاس میں سپاہ صحابہ شیعہ کی 232 کتابوں پر مشتمل تاریخی دستاویز پیش کرے گی، اور ملی کونسل کے قائدین سے کہے گی ان کتابوں کا فیصلہ کرو، ہم ہوٹلوں میں میٹنگ کرنے کے خواہش مند نہیں ہیں، لٹریچر کا فیصلہ کرو، جب تک لٹریچر کا فیصلہ نہیں ہوگا اس وقت تک ملی کونسل کا اتحاد فائدار نہیں، یہ الائنس فائدار تب ہوگا جب ابو بکر اور عمر کو گالی دینے پر اس ملک میں پابندی ہوگی، ہمارا ساتھ دو گے، سپاہ صحابہ کی اپیل پر لبیک کہو گے، اپنے اپنے علاقوں میں یونٹ بناؤ گے، جو یونٹ بنائیں گے ہاتھ کھڑا کریں، واخر دعوانا الحمد للہ، اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد و علی سیدنا مولانا، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ عذاب النار، اے اللہ ہماری غلطیوں کو معاف فرما، ہماری کوتاہیوں سے درگزر فرما، اے اللہ حضور کی شفاعت نصیب فرما، جو کچھ بیان کیا اس کو قبول فرما، پوری دنیا میں اسلام کو